निरादरणीय मंदिर के स्नान का वक्त काफी हो चुका है, इसलिए बगैर किसी काफी के भगवती वाला मंडल पत्रकारी महाराज शुरू होगा। इससे पहले से इतना जरूरी बात मैं भगवती को गुजार कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से भाई ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं, लेकिन ये है कि अगर दुनियावी तालीम का भी इंतजाम हो तो ज्यादा बेहतर है। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों साथ साथ अगर मिल जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो आज ही बाद नमाज असर हुजूर अशरफुल फुकहा ने दारुल उलूम अनवारे रजा की कमेटी को बिठाकर ये मशवरा दिया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह नौसारी में जहाँ बच्चों का तालीमी मैयार बहुत बुलंद वाला है, रिहाइश अच्छी है, बच्चियों का इंतजाम है, वहीं पर आइंदा जो तालीमी साल स्कूल का शुरू होगा मई से, उस वक्त जो हजरात अपने बच्चों को जो स्कूल की जो तालीम दिलाना चाहते हों और साथ साथ दीनी तालीम भी, तो उनके लिए एक नया शोबा कायम किया जा रहा है जो आप हजरात के लिए काबिल मुबारकबाद है। उसका तरीका ये होगा कि पांचवी छठी और सातवीं क्लास के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हों, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जहीन बच्चे हैं और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी वो ले सकते हैं, तो उनका कीमती वक्त न जाया करके उन बच्चों के लिए दारुल उलूम अनवारे रजा में 25 बच्चों के एडमिशन का प्रोग्राम बनाया गया है। जो हजरात अपने उन बच्चों को इंग्लिश और दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दिलाना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है अपने जहन में ये बात को रखें और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं, ताकि अभी से हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो जाए और हम उन बच्चों को किस तरह हम रखेंगे वो आप खुद आगे देख लेंगे, उसके बाद ही इंशाल्लाह उनका दाखिला किया जाएगा। उसमें शर्त ये जरूर रहेगी कि उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिनके एग्जाम हुए होंगे स्कूलों में, जो लेवल सर्टिफिकेट वगैरह होगा, जो रिजल्ट होगा उसमें 60% से ऊपर बच्चे जो हासिल किए होंगे नंबर, उनको दाखिला दिया जाएगा। इस वक्त ये प्रोग्राम बनाए जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, इंशाल्लाह आप हजरात के बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बेहतरीन इंतजाम हो सकेगा। अब आइए बगैर किसी ताकीद के हजरत का किताबी नायाब शुरू हो, उससे पहले हजरत मौलाना फारूक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वह तशरीफ लाएं और हुजूर अशरफुल फुकहा की भी कोशिश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अशरफुल फुकहा खाजा का हिंदुस्तान।
और मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब की गुलपोशी के लिए हाफिज यासिन साहब को दावत दूंगा, हजरत की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हाफिज यासिन साहब से गुजारिश करूंगा कि सैयद बशीर साहब की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس وقت انتہائی کمزوری محسوس کر رہا ہوں. یہ سورت والوں کی محبت ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ کی عقیدت ہے کہ آپ یہاں اس کمزور آواز کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک سمجھ اور اچھے راستے پر چلنے کا ذوق عطا فرمائے، اور برے راستوں سے ہم سب کو بچائے. اللہ تعالی بڑا کریم ہے، بہت بڑا رحیم ہے. ایسا کریم اور رحیم ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں. اس کا رحم و کرم دیکھو کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہماری ضرورت راحت و آرام کے لیے اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا. اتنا بڑا پروجیکٹ زمین کا لگایا، جس پروجیکٹ پر کتنی نعمتیں ہیں. کروڑوں سال گزر گیا لیکن انسان اس کو گن نہیں سکا کہ کتنی نعمتیں ہیں. اور کیا گن سکے گا؟ آدمی اپنا گھر بناتا ہے اور آپ اس سے پوچھئے تمہارے گھر میں کتنی اینٹ لگی ہے تو وہ بتا سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے، لیکن بتا نہیں سکتا ہے کہ اتنے ہزار اور اتنے لاکھ اینٹیں لگی ہیں. وہ گھر کی اینٹ کو نہیں جانتا انسان. تو اللہ کے اتنے بڑے پھیلائے ہوئے پروجیکٹ اور زمین کی نعمتوں کو کیا گن سکے. قرآن ایک جگہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہ تمہارا ذہن اس کو گھیر سکتا ہے اور نہ تمہاری کاؤنٹنگ مشین اس کو پکڑ سکتا ہے. سب فیل ہو جائے گی، جتنی فلاپی ہے سب فیل ہو جائے گی. اللہ کی نعمت کو تم گن نہیں سکتے. چلو سب نعمتیں تو چھوڑ دو، بال اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ٹکلا ہو جاتا ہے تو ادھر ادھر دوڑتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر مل جائے، میرے سر کا بال آ جائے. بال جب جھڑنے لگتا ہے تو نوجوان تل ملا جاتا ہے، شیمپو، سرو، تیل، جڑی بوٹی کہاں کہاں لا کر کے استعمال کرتا ہے. ایک بال بال جس کو کاٹ کاٹ کے تم پھینکتے ہو، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ بال انسان کے حسن کو نکھار دیتا ہے. اور حسین آدمی ٹکلا بن جائے تو اور بالکل تربوز جیسے اس کا چہرہ لگا. یہ اللہ کی نعمت ہے. چلو آج صبح سے لے کر شام تک صرف اللہ کی اس نعمت کو گن لو. یہ اللہ نے میرے سر میں بال کی جو نعمت دی ہے کتنی ہے. بھاؤں کے بال الگ ہے, موچھ کے بال الگ ہے, داڑھی کے بال الگ ہے, بدن کے بال الگ ہے. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. تم گن سکتے ہو بدن کے بال اور گھر کی نیند نہیں تم شمار کر سکتے تو اللہ کی اس نعمت کو کیسے شمار کر سکتے. ایک سے ایک اس نے نعمت تمہارے لیے بنائی ہے, لیکن اس نعمت کا استعمال آپ تو کرتے ہیں. پانی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ابھی تو پانی مل رہا ہے تو آپ کو اس کے بغیر نہیں. اگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن پانی آئے گا, پھر آپ کیا کرو گے؟ گھر میں سوتے رہو گے, نل کو دیکھتے رہو کب پانی ٹپکا کہ میری بالٹی لگے. ایک ایک قطرے کی آپ حفاظت کرو گے. پانی جو اللہ کی نعمت ہے جس کو آپ بے دردی کے ساتھ نالیوں میں بہاتے ہیں, ایک بالٹی سے نہا سکتے ہیں, تین تین بالٹی گراتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی نعمت کی قدر ہے. لیکن پیاسے سے پوچھو کہ اللہ کی اس نعمت کا کتنا وزن ہے اور کتنی ضرورت آپ کی باڈی کو ہے. چٹیل میدان میں اگر پھر گئے نہ جہاں نہ ندی ہے, نہ نالا ہے, نہ کنواں ہے, نہ کوئی بستی ہے, نہ کوئی پانی دینے والا ہے, خدا کی قسم اگر وہاں پیاس لگ جائے تو اب بولو پانی کی کتنی قدر ہوگی. صرف جان بچانے کے لیے پانی کے لیے ہر ممکن کوشش کرو گے. اگر ایک گلاس آدمی پانی لے کر وہاں ظاہر ہو جائے, آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے اور پانی نہیں ہے, تو لاکھ روپیے سے دلچسپی ہوگی یا ایک گلاس کا؟ ایمان سے بولو کیوں, وہ آپ کی ضرورت ہے. لاکھ روپیہ جیب میں ہے, ہیرے کی پوڑیاں رکھی ہوئی ہیں جیب میں, عورت ساتھ میں ہے, پورے سونے میں لگی ہوئی ہے, لیکن اس عورت کو اپنے زیور سے اس وقت پیار نہیں ہوگا. لاکھ روپیے سے پیار نہیں ہوگا. وہ پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس لے کر کھڑا ہوا ہے, آپ کی نظر بار بار کدھر جائے گی؟ اور اندر سے آپ کی آتما بولے گی کاش پانی مل جائے, کاش پانی مل جائے. اگر وہ یہ آدمی کہتا پانی میں اس شرط پر دوں گا کہ بیوی کے سارے زیور مجھے ایک گلاس کے بدلے میں دے دو, اب کیا کرو گے آپ؟ بیوی کیا ہو جائے؟ ارے دے دو زیور, بنا لیں گے, لیکن پانی پی کر جان تو بچا لیں. یہی تو جذبہ ہوگا. جس سے جان بچ سکتی ہے اس کے لیے سب آپ قربان کر رہے ہیں. تو جان زیادہ پیارا ہے, پیاری ہے, یا ایمان زیادہ پیارا ہے؟ فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ پھر میری طرف. ہمارے صحابہ کرام نے ایمان بچانے کے لیے جان کی قربانی کی, اور تم جان بچانے کے لیے دولت کی قربانی کر رہے ہیں. کتنا بڑا ڈفرینس ہے. ان کی سوچ یہ جان چلی جائے جیسے کہ پیاس لگی ہے تو زیور چلا جائے, یہ جذبہ ہوتا ہے, جان بچ جائے. اور وہ صحابہ کرام تھے جن کا جذبہ یہ تھا جان چلی جائے ایمان بچ جائے. بولو اگر یہ جذبہ آج پیدا ہو جائے تو مسلمان کتنا اسٹرانگ بن جائے, بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ جذبہ اللہ کی یہ نعمت, اس پر ایک پانی ہے, پانی کو دیکھو. اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا, اے لوگو میرے بچھائے ہوئے دسترخوان پر سے کھاؤ. اس کے دسترخوان پر صرف مٹن اور چکن نہیں ہے, روٹی اور بریانی نہیں ہے. اس کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر دنیا کے فروٹ موجود ہیں, اس کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر ہر سبزی ملتی ہے, اس کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر ہر نعمت ہے. تم کو جہاں تک حال تمہارا پہنچ جاتا ہے تم کھاتے ہو. اور وہ کیسے کھلاتا ہے؟ دوست بھی کھاتا ہے تو دشمن بھی کھاتا ہے. کیا ابو جہل کو اس نے نہیں کھلایا؟ صدیق اکبر کو نہیں کھلایا؟ صدیق اکبر نبی کے جانشار تھے اور ابو جہل سب سے بڑا خونخوار تھا, لیکن رب کے دسترخوان پر دشمن بھی کھا رہا تھا. کتنا کریم ہے بتاؤ, اور محبوب بھی کھا رہا ہے, محبوب کا محبوب بھی کھا رہا ہے. کبھی دھکے دے کر رب نے بھگایا نہیں. کتنا کریم ہے, ایسا کریم ملے گا؟ رب نے فرمایا کھاؤ اور پیو, تم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, احساس نہیں ہے کھاتے پیتے کیوں ہو, جان بات نہیں رہے, اللہ کی نعمت کا استعمال کر رہے ہیں. دن بھر تھک جاتے ہو, کوئی ایسی گولی نہیں ہے کہ تمہاری تھکاوٹ کو دور کرے. میرے کریم مولا سے پوچھو, مولا تھکا ماندا مزدور کلی ٹرانسپورٹ کی بنڈل اٹھانے والا پسینے میں چور, کیا وہ کھائے کہ پھر دوسرے دن فریش ہو جائے؟ رب نے کہا کچھ مت کھاؤ, میں نے رات کھائی. قرآن فرماتا واللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. رب ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, درد دل دے رہا ہوں, سمجھو رب کیسا کریم فرماتا ہو. اللہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, اسی نے تمہاری تھکن کو دور کرنے کے لیے رات بنائی. لتسکنوا فیہ, تاکہ تم اس میں سکون اور راحت پا کر کے اپنے آپ کو فریش کر لو. بولو کتنا تھکا 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 ہارا مزدور دن بھر کا چلنا ہاتھ پیر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن چند لوگ میں اللہ کی نعمت کے کھا کر وہ بستر پر جاتا ہے اور گہری نیند آ جاتی ہے. خدا کی قسم جب صبح اٹھتا ہے تو کتنا فریش ہے, دن بھر کام کیا, رات کو نیند آئی, پھر صبح نہا دھو کر کے یوں ہی باقا جوان بن کر پھر آتے جا رہا ہے. تکن کا احساس نہیں ہے, کوئی وٹامن نہیں, کوئی گولی نہیں ہے. میڈیکل اسٹور پر جانے کی ضرورت نہیں, کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے کر کے 200-400 روپیہ فیس دینے کی ضرورت نہیں. میرا رب فرماتا ہے اس رات میں رات کی نعمت کو صحیح استعمال کرو, کھا پی کر اللہ کا ذکر کر کے سو جاؤ, صبح پھر جوان بن جاؤ. رات میں سوئے کوئی فیس رب نے نہیں لیا, صرف یہی فرمایا واسکر اللہ, بس اللہ کی یاد کر. تم سے فیس نہیں لی جا رہی ہے, زبان کو ہلا دو, بستر پر ٹانگ پھیلا کر کے سو جاؤ. یا اللہ یا اللہ, درود پاک, آیت الکرسی جو بھی منہ میں آیا آپ نے پڑھا, پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی, ایسا سکون ملا کہ صبح ساری تھکن دور ہو گئی. ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور دو دن اگر جاگ لو تو تیسرے دن تم کام کے لائق نہیں رہ سکتے. ایک رات اللہ نے کتنی تمہارے لیے بڑی نعمت بنا لی ہے, ہر روز رات آتی ہے, ہر روز تھکن اتار دیتی ہے. خدا کی قسم اس رات کا صحیح استعمال آدمی مسلمان نہیں کر رہا. رات کو اگر جاگو تو اللہ و رسول کے نام کے لیے جاگو, لکھنے کے لیے مت جاگو, صرف کھانے پینے کے لیے مت جاگو, کھا پی لو, شکر الہی کر کے اپنے گھروں میں سو جاؤ. اللہ کی نعمت کا ایسا فضل ہوگا کہ تمہاری ہزار بیماریاں ختم ہو جائیں. رات کو جو صحیح سوتا ہے بیمار بہت کم ہوتا ہے,
اور اگر بیمار بھی ہوتا ہے تو تھوڑی بہت بیماریاں آتی ہیں. یہ رات وہ چیز ہے. رب کی ایک ایک نعمت کہاں تک گناؤں؟ وہ فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا. اے لوگوں, میں نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. زمین اتنی سخت کہ پچیس پچیس نہیں سو سو ماڑے کی بلڈنگ اپنے چھاتی پر لے کر کھڑی ہے. ہنستی نہیں ہے بلکہ ہنستی ہے. اور یہ زمین نرم ہے اتنی کہ ایک تنکا لے کر کوریدتے جاؤ کوریدتے جاؤ تو زمین میں سے تھوڑا تھوڑا نکلتا جائے گا, اور اگر لوہا لے کر آؤ اور کوریدتے جاؤ تو گڈھا بن جائے گا. نرم ہے اتنی کہ ایک تنکے سے اس کو کوریت سکتے ہو, اور سخت اتنی کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو سینے پر سنبھال لیتی ہے. یہ ہے اللہ کی نعمت. فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, میں نے زمین کو تمہارے لیے ایسی بنا دی ہے کہ جس پر تم آرام سے ٹھہر سکو. یہ زمین بھی ہماری ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج زمین کے لیے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں. جہاں زمین کا پلاٹ نکلا پہنچ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, خرید لو خرید لو. لوگ بولیں گے بہت دور ہے. ارے دور مت دے, فیوچر دے. یہ دس لاکھ کا پلاٹ جب ادھر سے روڈ نکلے گا, پلاننگ بتاتا ہے, تو یہ پچاس لاکھ کا ہو جائے گا. دس لاکھ لگایا اور پچاس لاکھ کی امید رکھتا ہے. اے میرے دوست سن, یہ زمین اللہ کی ہے, نماز بھی تو اللہ ہی کی ہے کہ نہیں؟ زمین اللہ کی ہے, اس کو آپ دس لاکھ میں خرید کر امید کتنی کی رکھے ہیں؟ دس لاکھ کی. ارے اللہ کی نعمت اتنی سستی نہیں ہے. آج سستی ہے اور دو چار سال ہوتا ہے تو پچاس لاکھ ہو جاتی ہے. کودتا ہے دھیان, ابھی نہیں بیچوں گا, ابھی چار سال اور رہ جاتے ایک کروڑ میں بک جائے گی. یہ اللہ کی نعمت سے امید لگاتے ہو. میرے دوست اولیاء کرام فرماتے ہیں تم زمین کے بھاؤ کو دیکھتے ہو اور ہم نماز اور اسلام کے بھاؤ کو دیکھتے ہیں. آج ہم نماز پڑھیں گے, امید ہے میدان قیامت میں رب کے رسول کی شفاعت. وہ بھی نماز بھی اللہ کی ہے اور یہ زمین بھی. دنیا میں اس کا فائدہ ہے اس لیے سب دوڑتے ہیں. اور مسلمان وہ ہے جو لمبی سوچ رکھتا ہے. مسلمان کی چھوٹی سوچ نہیں کہ دس مہینے میں دس سال میں کیا ہوگا. مسلمان سوچتا ہے میری آنکھ بند ہوگی تو کیا ہوگا. کھلی ہوئی آنکھ سے تو سب سوچتے ہیں. یہ جانور بھی سوچتے ہیں, گاؤں چلو زیادہ ہریالی ہے, دیکھ کر کے وہ بھی بھاگتا ہے. کھلی آنکھ سے تو ہر سوچتا ہے, جانور بھی سوچتا ہے یہ کمال نہیں ہے, یہ تھوڑا کمال ہے. لیکن آنکھ بند ہو وہاں کی دنیا نظر آئے, یہ ایمان کا کمال. اگر یہ کمال ہم میں پیدا ہو گیا تو بڑی بھلائی آئے گی. یہی کمال یہی سوچ صحابہ کرام کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تو دیکھو. ایک دن حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرمائے. بولو کتنا اچھا وہ جلسہ ہوگا. حضور چاند کی طرح صحابہ کے بزم میں رونق خروش, اور صدیق فاروق چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح موجود. کتنی اچھی وہ بزم اور مجلس جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور تشریف فرمائے جبریل بھی آ جاتا. جبریل آ جاتا, صحابہ کرام جبریل کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ان آنکھوں میں کتنا نور ہے جس نے نبی کے چہرے کو بھی دیکھا. اور جبریل کے چہرے کی بھی زیارت کی. ایک حدیث میں آیا ہے, ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک شخص ظاہر ہوا, نہ کسی نے ادھر سے ادھر سے کہیں سے آتے دیکھا, نہیں اچانک ظاہر ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہم اس آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے مدینے کا نہیں ہے, یہ کہیں دوسری جگہ سے آیا ہے. تو جب آیا ہے تو لمبا سفر کر کے آیا ہے. اس زمانے میں ریگستان سے گزرتے تھے لوگ, پیدل یا گھوڑوں سے چلتے تھے, کپڑے پر گرد و غبار, بال پر گرد و غبار, چہرے پر گرد و غبار. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں اس کا بال بھی بالکل صاف ستھرا, اور کپڑا بھی بالکل فریش, چہرے پر کوئی داغ دھبا نہیں. ہم تعجب کر رہے تھے یہ ہے کون, کہاں سے آیا. تو حضرت جبریل تھے وہ. جب وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا, فرشتہ کس سے بنا ہے عقیدہ اپنا بتاؤ. فرشتے کو اللہ نے نور سے بنایا, وہابی بھی انکار نہیں کرتا, بولتا ہاں نور سے بنے, لیکن نبی نور سے بنے اس کو نہیں مانتا. کتنی الٹی سوچ ہے. حضرت جبریل آ کر بیٹھے, حضرت عمر فرماتے وہ بیٹھے ایسے جیسے کہ مسلمان نماز میں مسجد میں بیٹھتا ہے, اور اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے لگا دیا, اور فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو اپنی ران پر ایسے ہی رکھا جیسے کہ اتحیات میں مسلمان اپنے ہاتھ کو رکھتا. وہاں بھی کہتا اس طرح سے کسی بزرگ کے سامنے بیٹھنا شرک ہے. حضرت جبریل سے پوچھو یہ وہ بڑا شرک جانتا ہے یا وہ زیادہ شرک سے واقع. نماز میں جیسے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے, حضور کی بارگاہ میں جبریل بیٹھ رہے ہیں, ادب سکھا رہے ہیں. حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں. کئی سوالات کیے, بڑی لمبی حدیث ہے. حضور نے ہر ایک کا جواب دیا, اور جواب جب مل گیا تو وہ شخص وہاں سے غائب ہو. پھر حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے, اللہ ہو عالم و رسول ہوں, اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. جو فرماتے ہیں یہ جبریل آئے تھے. اور کیوں آئے تھے؟ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. نبی کی بارگاہ بڑی ادب والی ہے, ادب کے ساتھ بیٹھنا. بیٹھو تو نماز کی طرح, کھڑے ہو تو نماز کی طرح. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب. اور سوال کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. جبریل کو سب معلوم تھا, سوال و جواب کے ذریعے تم کو تمہارا دین سکھا رہے. ایسی مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار تھا. ایسے ہی ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا من اصبح اليوم صائما. بولو کوئی تم میں سے روزے سے ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا, روزے سے ہے؟ آج حضور نے سوال کر لیا. صحابہ کرام سب بڑے چھوٹے صحابہ سب تھے, کسی نے جواب نہیں دیا. حالانکہ صحابہ کرام اکثر روزے سے رہتے. حضور نے آج ہی کیوں سوال کیا؟ حضور کو معلوم تھا کوئی روزے سے نہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا سوال نہیں کیا, کیونکہ ہمیشہ صحابہ کرام نے دو آدمی, چار آدمی, دس آدمی, بیس آدمی روزے رکھتے تھے, نفلی روزے چلتے. اس دن اتفاق ایسا تھا کہ کسی نے روزہ نہیں رکھا تھا. یہ میرے سرکار کا غیب کا. جب کہیں سے آواز نہیں آئی تو صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے, ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے. حدیث کا حدیث کے الفاظ ہیں قال ابو بکر انا یا رسول اللہ, حضرت ابو بکر نے عرض کیا، مولا آقا میں روزے سے ہوں. حضرت ابو بکر یہ صرف روزے سے تھے. آج صدیق اکبر کی عظمت بتانا تھا حضور کو. اللہ کی مشیت ہے کہ اس دن کسی کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق نہیں ملی کہ روزہ رکھے. آج سب صدیق کو یہ توفیق ملی ہے. پورے مدینے میں تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے. کہہ کر کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا من اطعم اليوم مسکینا. اچھا یہ بتاؤ، خود روزے سے ہو اور کسی نے اتنے بڑے مجمع میں کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ اتفاق سے کسی صحابی نے اس دن کسی فقیر کو کھانا نہیں کھلایا. سب چپ، صرف میرے صدیق کھڑے تھے. آلہ یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا. پھر سرکار نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا من عادل یوم مریضا. آج کسی نے کسی مسکین کی عیادت کی ہے، کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. حالانکہ صحابہ کرام کو پتا چل جاتا تھا کہ پڑوس میں ادھر ادھر کوئی بیمار ہے تو دیکھنے کے لیے جائے. یہ اخلاق تھا صحابہ کرام کا. لیکن اتفاق آج دیکھو کہ ایک کام صدیق نے کیا تھا، رسول کو معلوم ہے کسی نے نہیں کیا. تو سوال پر مارے، جب کسی نے جواب نہیں دیا تو صدیق اکبر نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، میں بیمار کے گھر جا کر اس کی مزاج پرسی بھی کر دیا. بیٹھ گئے. پھر حضور نے عجیب و غریب سوال کیا من اتبع اليوم جنازہ. آج کوئی جنازے میں شریک ہوا ہے؟ اور اتفاق سے مدینے میں کوئی میت ہی نہیں ہوئی. اگر ہوتی تو خود حضور شریک ہوتے، سب کو معلوم ہوتا. لیکن اس دن کوئی ایسا نہ ملا کہ کسی جنازے میں شرکت کی ہو. پھر بھی صدیق اکبر کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ، میں نے جنازے میں بھی شرکت کی. محدثین فرماتے ہیں جب مدینے میں کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا تو حضرت صدیق کہاں گئے تھے جنازے میں؟ یاد رکھو میرے صدیق کی سوچ دیکھو، وہ نیکیوں کے سے کس طرح پیار کرتے ہیں. انہیں معلوم ہوا کہ دور دیہات میں کوئی مسلمان انتقال کر گیا ہے. صدیق اکبر چلچلاتی دھوپ میں روزہ رکھے ہوئے اس کے جنازے میں جا کر شریک ہو کر آتے بیٹھے. تنہا یہ چار کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں سب سے پوچھی، اس میں صرف حضرت ابو بکر صدیق تنہا ثابت ہوئے. اب حضور کی رحمت جوش میں آئی. صدیق کی سوچ دیکھو، کس طرح نیکیوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کے جذبات کیسے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں مستمات هذه الخصله في رجل واحد قط الا دخل الجنه. سن لو یہ چار باتیں، جس مسلمان مرد میں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا. حضرت صدیق اکبر کے جنتی ہونے کا اعلان زبان مصطفیٰ نے اس وقت بھی کیا، اور ایک دن تو 10 صحابہ کرام کا نام لے لے کر کے منبر پر کہا صدیق جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، حضرت طلحہ جنتی ہیں، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام کا ذکر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں. وہاں بھی بولتا ہے کہ کسی کو اللہ کے علاوہ نبی ولی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے. معاذ اللہ، کیسے عقیدے والے ہیں. اب تو الحمدللہ صورت میں سب لوگ سمجھ گئے کہ چکنا گڑا کون ہے. اس لیے آج ہماری قوم محفوظ ہو گئی بدتیلگی سے. میں دعا کرتا ہوں سورت والوں پر اللہ کا اس سے زیادہ فضل ہو جائے کہ یہ اپنے اور اپنی نسلوں کو اس سے بچائے. حضرت صدیق اکبر نے چار کام کیا اور حضور نے فرمایا آئندہ میرے صدیق کی سوچ, میرے صدیق کا جذبہ جس مسلمان میں پیدا ہو جائے اور یہ چار کام کر لے الا دخل الجنہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. انکار کے بعد اس قسم کا لفظ حسر کے لیے بتایا جاتا ہے, ضرور وہ جنت میں جائے گا اور مصطفیٰ نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی. آپ یہ کام کرو گے کبھی؟ کب کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ نہیں بتا سکتے. بس ایک چیز آپ کو معلوم ہو جائے کہ کسی سنی مسلمان بڑے کا نہیں, کسی سنی مسلمان کا انتقال ہوا رات میں, یہ آپ کو اگر خبر مل جائے سمجھو کہ آپ چار کام کر لیں. یہی ایک کام مشکل ہے, گلا دبا کر مارنے مت جانا کہ گلوں میں جنت میں جا رہا ہوں, آج اس کو مار ڈالوں کل اس کے جگہ چلے جاؤں, ایسا نہیں. بس سب کی حیات, سب کی راحت اور سب کی صحت کی دعا کرو, لیکن مرنا سب کو ہے. وہ مر گیا سنی مسلمان, یہ مت دیکھو کہ نمازی تھا کہ بے نمازی, گنہگار تھا کہ نیک, نہیں. ایمان والا ہے اگر وہ مر گیا ہے اور تم کو خبر لگ گئی, خوش ہو جاؤ کہ آج صدیق کی سنت ادا کر. رات کو اٹھ کر کے اگر بیگم سحری نہ پکائے تو چائے بسکٹ پی کر کے سحری پکائے, لیکن کوئی ایسی مورخ عورت نہیں ہوگی کہ شوہر روزہ رکھنا چاہے اور بولے میں سحری نہیں پکاؤں گی. ارے اس کو بھی شوق ہو جائے گا کہ چلو میں بھی سحری پکا لوں, لیکن سوال یہ ہے کہ عورت جنازے میں کیسے جائے گی؟ مرد تو چلا جائے گا جنازے میں. ارے عورت تو اگر جنتی بننا چاہتی ہے تو جنازے میں مت جا, اس کے گھر تو جا, جا کر کے پرسا کر کے آ جا, بیٹھ کے جا جا, تسلی دے کر آ جا اور خلوص کے ساتھ جا, وہاں بک بک کرنے کے لیے مت جانا. جا کر کے دکھانے کے لیے روٹی کر کے پھر ادھر آ کر کے رپ شپ کرتی ہیں, ایسا نہیں. دل سے اس کی مغفرت کی دعا کر کے جاؤ. اس دن رات کو سحری کر کے روزہ رکھ لو اور روزہ رکھنے کے بعد اب صبح کہیں تلاش کرو کوئی مسکین ملے, اگر غریب مل جائے. آج کل مسکین ڈھونڈنے سے, بلکہ غالب کہتا ہے ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں, کوئی بھی اگر مل جائے گھر پر نہیں تو ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھلا دو, دو کام ہو گئے. اب ادھر ادھر دیکھو شاید محلے میں کسی کی طبیعت خراب ہو, چلے جاؤ ایسے شرم والے, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جنتی بننے کے لیے آیا, اس میں ثواب نہیں مل جائے گا. جا کر کے دو چار باتیں کرو, کیسی طبیعت ہے, کیا ہے, کہہ کر کے جاؤ. کتنے کام ہوں گے؟ تین. اب انتظار کرو کہ جنازہ اس کا کب اٹھے گا. اب جب جنازہ اٹھے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ اور نبی کی بشارت حاصل کر لو, اللہ کا خلل کرنا جنت میں چلا جائے گا. صدیق اکبر کی یہ عظیم سوچ تھی, وہ سوچ جب ہوتی ہے تو انسان کا ایمان, عمل, ذہن, دل سب صاف ستھرا ہوتا ہے. میرے صدیق اکبر بہت کم بولتے تھے, بہت کم بولتے تھے, اور جب بولتے تھے تو حکمت کی بات بولتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جانساری کا سب سے بڑا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں, دنیا میں ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی کے مال میں مجھے فائدہ نہیں ملا. جتنی کمائی کرتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیتے تھے اللہ کے رسول دین کی خدمت کے لیے اس کا استعمال فرمائے. صدیق اکبر وہ خوش نصیب ہیں کہ جب غارِ حرا میں جب غارِ ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قیام فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے تو حضرت صدیق اکبر پہلے غارِ حرا میں پہنچے اور حضور کو باہر کھڑا کر دیا کہ کوئی موسی جانور تکلیف پہنچانے والے کیڑے مکوڑے اگر ہوں تو انہیں سب کو نکال دیں. پورا غار آپ نے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد آپ کو لے گئے. لیکن لے گئے نیچے سے اوپر کیسے لے کے گئے معلوم ہے؟ حدیث اٹھا کر دیکھو. صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر پیدل چلنے نہیں دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھایا, کندھے پر اٹھایا اور آرام سے غار تک لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے. کیسے جان صاحب, کس طرح سے مصطفیٰ کے یار حال جب سے ایمان لائے اور وفات تک اور وفات کے بعد آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. نشان ہے صدیق اکبر کی رفاقت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت میں گئے, حضور کا ساتھ تھا. مدینے میں رہے, جنگوں میں گئے, حضور کا ساتھ تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بیوی عائشہ صدیق اکبر کی صاحبزادی, انہیں کے حجرے میں حضور کو دفن کیا گیا. اب یہ بھی مشیت الہی کا انداز دیکھو. اب صدیق اکبر کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی, بیٹی کا گھر تھا, جب چاہیں آتے اور جاتے. یہ حضرت صدیق اکبر کو شرف تھا کہ وصال رسول کے بعد بھی ہمیشہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر ہمیشہ آنا جانا وہاں رہتا تھا. اور اللہ کی مشیت دیکھو, جب آپ کا 2.5 سال کے بعد وصال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں انہیں دفن کیا. یار کار بھی ہے اور یار باد وفات بھی ہیں. صدیق اکبر کو رب نے وہ شان عطا فرمائی تھی, وہ حیثیت عطا فرمائی تھی. پروردگار عالم جل مجدہ کی ہزار نعمتیں صدیق اکبر پر. صدیق اکبر کی سوچ خالص اسلامی سوچ تھی اور اسی اسلام کے دائرے میں سوچ کر ہماری رہنمائی کا انہوں نے جو ریکارڈ اور معیار قائم کیا ہے بہت بلند ہے. جتنے صحابہ کرام دیکھو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلتے تھے اور اسی دینی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا کی سوچ انسان میں جب پیدا ہوتی ہے تو وہ بچل کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے رب ان کو انہی کا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, جس پر یہ نیک بندے تیرے عمل کرتے ہوئے گزرے ہیں وہی چال چلن وہی رنگ اور ڈھنگ عطا فرما. اس لیے مسلمان یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. میرے دوستو آج آپ صدیق اکبر کی یاد منا رہے ہیں اور اولیاء کرام میں سے بہت سے حضرات کی آپ یاد مانتے ہیں. انہی میں سے حضرت سید العلماء اور حضور احسن العلماء بھی گزرے ہیں جو مارحرا شریف کے چشم و چراغ تھے, ان کی بھی یاد ہم منانے بیٹھے ہیں. احسن العلماء کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سید العلماء کی بھی زیارت کی. کیسے خوبصورت شاہزادے گلشن فاطمہ زہرا کے مہکتے ہوئے پھول تھے. حضرت سید العلماء تو بڑے ہی وجیہ تھے, اتنی بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین, صرف سنیت کی خاطر خانقاہ سے باہر آ کر بمبئی کی ایک چھوٹی سی مسجد, کھڑک والی مسجد, کھڑک مسجد میں امامت فرماتے تھے. کیا ان کے پاس پیسہ نہ تھا؟ ان کی جائیداد دیکھو, ان کی خانقاہ دیکھو, ان کے اوقاف دیکھو. سات پشت اگر سونا چاندی پہنے تب بھی ختم نہ ہو. اتنے بڑے جاگیردار, ان کی خانقاہ کو بڑے بڑے بادشاہوں نے جاگیر دیا. وہ شاہزادہ صرف سنیت کے لیے بمبئی کی چھوٹی سی ایک مسجد میں پوری زندگی امامت کی. اللہ اکبر, یہ بزرگوں کی سوچ ہے. حضرت صدیق اکبر مدینے کے مالداروں میں تھے اور جتنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کرتے تھے دین کی خدمت. اس لیے حضور فرماتے ہیں کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا. میں نے سید العلماء کو دیکھا کہ بہترین مقرر, بڑے بڑے سیاست داں کے دانت کھٹے ہو جاتے تھے. اور اندرا گاندھی کو تو وہ جب آڑے ہاتھ لیتے تھے تو اس کو بولتے بٹیا, یہی لفظ ہے بچی ہے, بولتے بچی بٹیا ایسا کام مت کر, بڈھے کی بات سن. اگر اپنی سلامتی چاہتے حکومت کے خلاف جس کر و فر کے ساتھ بولتے تھے میں نے کسی کو بولتے نہیں سنا. سنی جمعیت العلماء جو انہوں نے قائم کی تھی بمبئی میں, یہ اس کے فاؤنڈر اور بانی سید العلماء کی شان بڑی عظمت والی ہے. لیکن شاہزادہ سید العلماء کہلاتا تھا, لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند تشریف لاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے, اور جب مسافہ کرتے تھے تو سید العلماء چھپ کر کے آپ کی دستبوسی کرتے تھے. میرے پیر نے بھی سیدوں کی کیسی قدر کی. حضور مفتی اعظم ہند میں نے دیکھا ہے دستبوسی بھی کرتے تھے, اور کبھی کبھی حضور مفتی اعظم چاہتے تھے کہ پیر پر ہاتھ لگاتے تھے, لیکن سید العلماء کا مضبوط آدمی وہ پکڑ کر کے بٹھا لیتے تھے, حضرت کو جھکنے نہیں دیتے تھے. یہ سادات کا, غیر سادات بزرگوں کے ساتھ یہ ملنے کا انداز تھا, مزاج کتنا اچھا تھا. یہ بھی تعظیم کرتے تھے, وہ سید ہو کر کے بھی تعظیم کرتے تھے. یہ مزاج جب بزرگوں کا ہوتا ہے تو سنیت میں نکھار آتا ہے اور ایک دوسرے کے ادب کا انداز آتا ہے. ہائے ہائے, آج یہ انداز نکل گیا, آج انداز نکل گیا ہے, تو لوگوں میں باقی ہے, لیکن حالات بدلتے جا رہے ہیں, بدلتے جا رہے ہیں. کاش کہ وہی صدیق کی سوچ اور سید العلماء کی سوچ آج سب میں آ جائے, مفتی اعظم ہند کی سوچ سب میں آ جائے. سید اگر ہاتھ چومتا ہے تو مفتی اعظم کو فخر نہیں ہوتا سید نے میرا ہاتھ چوما, بلکہ اس سے پہلے چھپ کر سید کا ہاتھ چوم لے, پیر کو ہاتھ لگاتا ہے. کیا ہے یہ سوچ کی ہم آہنگی ہے, یہ سمجھ کا انداز ہے. آج بڑا چھوٹے کا ادب شفقت نہیں کرتا, اور بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا, چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا, جبکہ اسلام کی یہ بنیاد ہے من لم یرحم صغیرنا فلیس منا ومن لم یغفر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹا اپنے بڑے کا ادب نہیں کرتا, حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں ہے یعنی میرے راستے پر, اور جو بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا ہے وہ بھی میرے راستے پر نہیں, مجھ سے نہیں, میری جماعت میں نہیں. اے لوگوں, جب رسول جس کو اپنی جماعت سے کان پکڑ کر نکال دیں وہ قوم کیا ہوگی سوائے جب حالی اور بستی سے. اے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, اپنے بڑوں کا ادب کرو, اگر ان کی بات پسند نہیں ہے تو جھگڑے مت کرو. اور اے بڑوں, اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو, دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر مت پھینکو. اپنی طاقت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو چھوٹے اپنے اسٹیٹس کو سمجھیں, اور بڑے اپنے اسٹیٹس کو سمجھے, چھوٹا بڑے کے سامنے جھک جائے اور بڑا کشتی سر پر رکھ دے. جب دونوں طرف سے یہ مزاج پیدا ہوگا, خدا کی قسم اس گھر میں صدیقی سوچ آئے گی, اس گھر میں مصطفیٰ کی سنت کا مزاج پیدا ہوگا. وَمَنْ لَمْ يُعَقِّرْ قَدِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا کا انداز کر جائے. اس لیے ہم نے سید العلماء کو یہ سوچ دیکھی اور احسن العلماء کو بھی دیکھا. سید تھے, ان کے سید ہونے میں کسی کو شک نہیں تھا. شجرے والے سید تھے, خانقاہ والے سید تھے, لیکن جب بھی میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں کوئی مجلس اعلی حضرت کے ذکر سے خالی میں نہیں ہوں. اور جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھنے والے ہیں ان سے پوچھ لو, اعلی حضرت کا جب ذکر کرتے تھے تو جھوم جھوم کر والہانہ ذکر کرتے تھے. میں نے بھی دیکھا ہوگا. اور کسی کا شعر کوئی بھی پڑھے فرماتے تھے اعلی حضرت کا نقی لکھی ہوئی نعت پڑھ, اور اعلی حضرت کے مشکل سے مشکل اشعار کیے, ایسی تشریح کرتے تھے کہ دل باغ باغ ہو جاتا تھا. پورے اپنی مجلس میں اعلی حضرت کے اشعار پر ختم کرتے تھے, مجلس میں اعلی حضرت کا ذکر کرتے تھے, بلکہ فرمایا کرتے تھے ہمارے گھر میں اگر کسی کا زیادہ ذکر ہوتا ہے تو مولانا احمد رضا خان کا. وہ سید تھے, یہ خان تھے. آج بانٹا جا رہا ہے وہ خان ہے, یہ سید ہے. یہ بٹوارا اسلامی سوچ نہیں ہے, اس بٹوارے کو ختم کرو. سید بہرحال ہمارے سر کا تاج ہے, ہم اس کے خلاف کچھ نہیں سوچ سکتے, ہم اس کے نسب کا احترام کرتے. لیکن سید بھی کتنا پاکیزہ سوچ رکھنے والا تھا, ایک پٹھان کا ذکر اپنے گھر میں اپنے آبا و اجداد سے زیادہ کیا کرتا تھا. آج بھی اس خاندان کے شہزادے کہتے ہیں اعلی حضرت کی محبت ہماری گٹھی میں پلائی گئی. گٹھی پلانا جانتے ہیں, جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو گٹھی یہاں کیا کہتے ہیں, گٹھی پلاتے ہیں. گٹھی پلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلی غذا ہے, جو غذا اس کے بدن میں چلی جائے وہ بڑھاپے تک اس کا اثر رہے گا. تو کہتے ہیں فلاں کی محبت گٹھی میں پلا دی گئی, کچھ بھی کرو یہ محبت نکلنے والی نہیں ہے. احسن العلماء فرماتے تھے, آج بھی ان کے شہزادے فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کی محبت ہماری گٹھی میں پلائی گئی ہے. یہ وہ خانقاہ ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے تمام افراد کو یہی سوچ جو ان کے بزرگوں کی ہے وہی عطا فرمائے. سادات بھی کیسے پاک سوچ سمجھ والے تھے, اور یہ غیر سادات سادات بھی علم کی آخری منزل پر پہنچنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں سادات کی کیسی محبت تھی. سادات کے سادات, ارے غوث اعظم کے نام پر جو فاتحہ پڑھی جاتی تھی اعلی حضرت نے اس کا بھی احترام کیا. اعلی حضرت کے بارے میں کیا پوچھے, محدث اعظم کچھوچھے کے سادات, یہ اعلی حضرت کے پاس فتویٰ نویسی کے لیے آیا. ان کے ماموں سید احمد اشرف صاحب اتنی بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین, وہ بھی اعلی حضرت کے ہیں, آپ کے شاگردوں میں آپ سے فتویٰ لکھنے کے نویسی کے سیکھنے کے لیے آئے تھے. اعلی حضرت کا علم ایسا نہیں تھا, معمولی نہیں تھا. اعلی حضرت نے اس شاہزادے کے لیے اپنے شعر میں فرمایا ہے, احمد اشرف حمد و شرف دے جس سے ذلت پاتے ہیں. اپنے خلفاء میں بڑے پیار سے ان کا ذکر کیا. محدث اعظم وہاں بھانجے تھے سید احمد اشرف صاحب کے, ان کو لے کر آئے تھے اعلی حضرت کی خانقاہ میں, دے دیا تھا, اسے فتویٰ نویسی سکھا دیا. حدیث اعظم اپنی کتاب خطبات ناگپور میں لکھتے ہیں کہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں, تو اچانک اعلیٰ حضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ہم لوگ گھبرا گئے, کیا بات ہوئی, کچھ تکلیف ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر کے بیٹھ گئے. ہماری حیرت نہ رہی, تخت سے اترے, زمین پر بیٹھ گئے. سارے علماء, محدثین, مفتیان کرام دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے اپنا سر جھکایا اور غوث اعظم کے نام کی فاتحہ ہوئی تھی, سب کو وہاں تک تقسیم کیا گیا تھا, تو شیرینی کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گر گیا تھا اور اعلیٰ حضرت کی نظر اس ذرے پر پڑی. اب اس کو زمین پر رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت, بے چین ہو گئے. غوث پاک کے نام سے اس کو نسبت ہے. اور اتنا بڑا عالم, وقت کا مجدد, علماء, مشائخ, صوفیہ سب ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پر گھٹنا ٹیک کر کے سر نیچے کر کے زبان نکالتا ہے اور اس گرے ہوئے ذرے کو زبان سے چپکا کر کے کھاتا ہے. محدث اعظم فرماتے ہیں ایسا کیوں کیا, یہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے. اگر اس ذرے کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے تو اور ٹوٹ جاتا اور بکھر جاتا. تو اتنی اچھی حکمت لگ رہی ہے کہ زبان سے چپکا کر کے اسے اٹھا کر کے کھا لیا. دنیا کو بتایا, اے علماء, اے مشائخ, اے صوفیہ, اے محدثین, اے مفتیان کرام, دیکھ لو جس کی بارگاہ میں تم بیٹھے ہو اس کا ادب غوث اعظم کے ساتھ تو بہت اونچا ہے. غوث اعظم کے نام کی فاتحہ کی شیرینی کے ذرے کے ساتھ اس کے ادب کا یہ ادب. یہ ادب جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کا دل نکھرتا ہے, قدورت کی نجاست ختم ہو جاتی ہے, دشمنی کا انداز ختم ہوتا ہے اور یہ مسلمان ایک طرف سے بڑے اس پر شفقت کرتے ہیں, چھوٹے ادب کرتے ہیں, دونوں چھوٹے بڑے مل کر کے یہ اینٹ کے روڑے جو ہیں یہ ایک دوسرے کو بھاگ کر مضبوط دیوار ملتی بن جاتے ہیں اور پھر اسے کوئی گرا نہیں سکتا. یہ پیغام ان بزرگوں کا ہے, یہ سوچ ہے ان بزرگوں کی ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال اس دیوار کی طرح ہے جس میں یہ شدھ و باز آباد ایک دیوار دو ایک تیر دوسرے کو پکڑ کے رکھتی ہے. فرمایا ایک کو بھی نکلنے مت دو, اگر ایک اینٹ بھی نکل گئی تو دوسری اینٹ کو نکالنا آسان تھا, ایک اینٹ نکالنا مشکل تھا. اور ایک اینٹ نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری کا نکلنا آسان تھا, اور دوسری نکل گئی تو تیسری کا اور آسان ہو جاتا, تیسری اینٹ کو سرکا لیا تو چوتھی کا اور آسان ہوتا ہے. اس طرح اینٹ نکلتی جاتی ہے, پوری دیوار کا لال قلعہ ہو وہ بھی زمین پر گر جائے گا. اے لوگوں, اینٹوں کی طاقت نہیں ہے, ان اینٹوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے طاقت, یہ تمہارے سروں کی طاقت نہیں ہے. تم جس دن مل جاؤ یہ لال قلعے سے زیادہ, ہمالا سے زیادہ مضبوط تمہاری طاقت ہے. انتشار ختم کر دو, ان نیچ اونچ کے جھگڑوں کو ایک طرف رکھ دو, صرف مصطفیٰ کی محبت کے دھاگے میں سب ایک دوسرے کے ساتھ انہم بنیانم مرسوس کی طرح دیوار بن جاؤ. انشاءاللہ وہابیت تم سے ٹکرا کر کچھ چور ہو جائے گی. آج کس طرح سے ملت کو برباد کیا جا رہا ہے, ایک طرف انٹرنل پریشانی ہے, دوسری طرف ایکسٹرنل پریشانی ہے. ادھر سے مسلم پر سر اللہ پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے اور اندر والے عقیدے پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں. عمل بھی ڈیمیج اور عقیدہ بھی ڈیمیج. بولو تم کہاں جاؤ گے, تمہارا حال کیا ہوگا؟ اب بھی تو سمجھو, اب بھی سمجھو, اپنے آپ کو ایک دوسرے سے سینے سے سینہ ملا کر اور غیبتوں سے، دوسروں کی برائیوں سے اپنے آپ کو صاف پاک کر لو. خدا کی قسم یہ بندہ کھا کر کہتا ہے میرا رب علیم ہے، شاہد و بصیر ہے، وہ جانتا ہے. جب ملت میں یہ مزاج پیدا ہوتا ہے تو کوئی باطل طاقت اس کو اتر بتر نہیں کر سکتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن باتوں بات میں ذکر کیا، اے عبادہ بن سامت ایک بات سنو، اے ابو ہریرہ ایک بات سنو، ایک جنگ میں حضور نے مجھے پانی پلانے کے لیے ڈیوٹی عطا کی تھی. اے عبادہ تم آج جنگ مت کرو، بلکہ میدان جنگ میں مشق لے کر ہاتھ میں پیالہ سنبھال کر کے گھوم کے رہو، جہاں کسی فوجی کو، کسی زخمی کو پانی کی ضرورت ہو فوراً پانی پلا دو. حضرت عبادہ بن سامت کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرماتے ہیں ایک طرف سے میں نے سنا العطش العطش پیاس پیاس، فرماتے ہیں میں اس طرف لپکا دیکھا کہ ایک مسلمان زخموں سے چور تڑپ رہا، آنکھیں بند ہے، کہتا ہے العطش العطش ہائے پیاس ہائے پیاس. اسلام ایسے ہی نہیں آیا ہے، العطش العطش پکار رہا ہے. عبادہ بن سامت کہتے ہیں میں نے فوراً پیالے میں پانی مشق سے اندیلا اور اس کے لبوں تک لے گیا. میں نے کہا بھائی جان پانی پی لیجیے. اس نے آنکھیں کھول دی. ٹھیک اسی وقت دوسری طرف جو قریب میں کوئی زخمی تڑپ رہا تھا، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا العطش العطش پیاس پیاس. تو یہ زخمی چونک گیا، کہتا ہے عبادہ میں نے میرے اس بھائی کو پانی پلایا. بولو کتنی سوچ الگ تھی. آج تو بھائی سوچتا ہے یہ بڑھ رہا ہے ٹانگ پکڑ کے کھینچ لو، مرتا ہے تو ڈنڈے اور مارو تاکہ پہلے مر جائے. یہ سوچ اس کی ہے، انسان کتنا بگڑ چکا ہے. آپ سوچو عبادہ بن سامت فرماتے ہیں آپ پی لیجئے میں اس کو بھی پلاتا ہوں. تو یہ زخمی کیا جواب دیتا ہے، عبادہ میں جتنی دیر میں پانی پی رہا ہوں اور اس کی روح نکل گئی تو وہ پیاسا دنیا سے جائے گا، اور کل قیامت میں رب مجھ سے سوال کرے گا، اے شہید تو پانی پی رہا تھا اور تمہارا بھائی تڑپتے ہوئے مر رہا تھا، میں کیا جواب دوں؟ زخموں سے چور اسے اپنی پیاس کی، دنیا کی خبر نہیں ہے، آخرت کا اعلان کر رہا ہے کہ آخرت میں میری پوچھنا ہو. حضرت عبادہ بن سامت فرماتے ہیں میں دوڑتے ہوئے اس دوسرے زخمی کے پاس گیا، میں نے وہ بھرا ہوا پانی فوراً اس کے لبوں سے لگایا. بھائی پانی پی لے، مرضی الہی کو دیکھا، یدی یہ پانی پیا نہیں تھا تیسری طرف سے آواز آئی العطش العطش ہائے پیاس ہائے پیاس. وہ سوچ تو آپ نے دیکھ لی، یہ دوسرا زخمی بھی سب ایک سوچ کے تھے. وہی جواب دیتا ہے عبادہ فوراً میرے بھائی کو پانی پلاؤ، کہیں وہ دنیا سے پیاسا نہ چلا جائے اور میں پانی پیتا رہ جاؤں. حضرت عبادہ بن سامت فرماتے ہیں یہ میرے اوپر اثر ہوا کہ مصطفیٰ کی تعلیم کتنی پاتی جاتا ہے. دوڑتے ہوئے میں اس تیسرے زخمی تک پہنچا، تو جب وہاں پہنچا تو اس کی روح تن سے جدا ہو چکی. میں بے چین ہو گیا، پلٹا اور دوسرے کو پلانا چاہا، یہ بھی اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر چکا. تیسرے کو پہلے کے پاس آیا، یہ پہلا بھی ابدی نہیں سو چکا تھا. میرے دوستو دیکھو، ایک مسلمان کی صرف ایک ہی سوچ ہے، تین تین ہیں اور سب کی سوچ کیسی اعلیٰ کیسی بالا ہے. ہمارے اندر یہ سوچ کا ایک ذرہ بھی پیدا ہو جائے تو ہم کہنا بنیاد مرسوس کا جذبہ دکھا سکتے. حضرت عبادہ بن سامت بولتے جا رہے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں. جب پوری بات ہو چکی ہے حضرت عبادہ بن سامت کا ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرماتے ہیں عبادہ بن سامت سن لو, جب تک یہ سوچ اور جذبہ مسلمانوں میں باقی رہے گا کوئی طاقت مسلمانوں کو دلا نہیں سکتی ہے. یہی وہ طاقت ہے مسلمان کی, وہ بلڈنگوں کی طاقت نہیں ہے, پیسوں کی طاقت نہیں ہے, اچھے کپڑوں کی طاقت نہیں ہے, بڑے بنگلوں میں رہنے کی طاقت نہیں ہے, یہ سب دوسرے نمبر پر ہے. صحیح سوچ کے مومن کی طاقت, اگر یہ مل جاتی ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے. ہمارے بزرگوں کی یہی سوچ تھی, صحابہ کی یہی سوچ, صدیق اکبر کا یہی مزاج تھا. رب العالمین
ہم سب کو وہی سوچ عطا فرما دے, اسی راستے پر چلے, اسی راستے کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کو بھی سلامت رکھے اور مجھے بھی آپ کی خدمت کے لیے زندہ رکھے. اب زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جو خدمتیں دی ہیں بس میں یہ دعا کرو کہ اللہ میری خدمت کو قبول کرے اور میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں, کوئی سمپتی نہیں, کمزوری بندی چلی جا رہی ہے اور میں نے کیسے سفر کیا وہ میں جانتا ہوں, اور دن بھر کیسے میں ادھر ادھر دوڑا وہ میں جانتا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں یہ آپ کی عقیدت ہے, آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی صحت سلامتی عطا فرما کر دین کی خدمت کا درجہ بدوا عطا فرما. وما علیہ اس گنہگار شراب و تفصیل میں جو بیان کیا ہے اس میں جو غلطیاں ہیں اسے معاف کرنا دے, یا اللہ جو کوتاہیاں ہیں اسے اس میں یہ پردہ پوشی کا انتظام کرنا, سننے والوں کے سننے کو قبول فرما کر اس پر عمل کرنے کا سچا جذبہ عطا فرما. بوڑھے بوڑھیاں, جوان بچیاں جتنے ہیں مولا سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرما, اور علماء کرام سے عقیدت, اولیاء کرام سے محبت, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں سرکاری عطا فرما. یا اللہ تو کو امن عامہ عطا فرما, ظالموں کے ظلم حاصلوں کے حسد, شریروں کے شر, گمراہوں کے گمراہیت سے سب کو محفوظ
آمین.
دین سنیت اور مسلک پر ثواب کرنی عطا
آمین.
جو بے روزگار ہیں مولا ان کو روزیاں دے دے
آمین.
جو روزگار والے ہیں ان کو ان کی تجارت کرنے کا فتح عطا
آمین.
بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک اوقات بنا
آمین.
یا اللہ دین دنیا دونوں کا علم حاصل کرنے کا سچا جذبہ عطا
آمین.
ہمارے جو بچے ایگزام میں شامل ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی کے مواقع
آمین.
دین ہم سب کو اپنے ماں باپ کی تعظیم کا جذبہ عطا کرنا
آمین,
اور ماں باپ کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کے حقوق کو سمجھ کر اچھی تعلیم شفقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا
آمین.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے علماء کو صحت اسلام کی عطا کرنا
آمین.
تاجو شریعہ حبیب ملت امین ملت جس میں ہمارے خانقاہ ہیں اور مدارس کے علماء ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا کرنا, اور یہ خصوص ہمارے بزرگ حضرت سید غازی رحمانی صاحب جو بہت کمزور ہو چکے ہیں, جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے طاقتور ہیں, مولا ان کی جسمانی آغاز کو اور تکلیف کو
آمین اللہ آمین,
اور سب کے سب میں اس گنہگار کو بھی صحت و
سلامتی
آمین. ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم, اور جن لوگوں نے یہ جلسے کا انعقاد کیا ہے ان لوگوں کو بھی مزید ہمت عطا فرما, سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرنا
آمین,
بیماروں کو شفا عطا فرما
آمین.
ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سیریا میں جو اہل ایمان قتل کیے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں مولا, ان کی شہادت میں ان کے درجات کو بلند کرنا
آمین.
الہ العالمین ان کے گھر والوں کو غم و اندوہ سے محفوظ فرما دے اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما،
آمین.
جو بے گھر ہو گئے ہیں انہیں گھر بار والا بنا،
آمین.
جو بے سہارا ہو گئے ہیں اپنی رحمت کا انہیں سہارا،
آمین.
ہندوستان کے مسلمانوں کو امن امن عطا فرما،
آمین.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.